عبادت سے نوازیں, ان کی کمزوری ختم کریں. اللہ فرماتا ہے سورہ قصص میں آیت نمبر 5 اور 6 میں, وَنُرِيدُ, اور ہم نے چاہا, أَنَّمُنَّ, کہ ہم مہربانی کریں, عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, جو زمین میں کمزور طبقہ تھا اس پہ مہربانی کریں. اقلیت میں تھے, اکثریت ان پہ ظلم کر رہی تھی, حکومت ان کی مخالف اور پوری مشینری ان کے مخالف, پورا عالم ان کا مخالف, بڑی طاقتیں دنیا کی وہ بھی ان کے مخالف. یہ کمزور مظلوم, کوئی اسباب, کوئی مشینری, کوئی ہتھیار, کوئی پیسہ, کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی, کمزور تھے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے چاہا کہ ہم ان کو طاقتور بنا دیں. اللہ کے لیے کیا مشکل. فرمایا کہ ہم نے ان پہ مہربانی کرنی چاہیے, وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, ہم نے ان کو دوسری قوموں کا امام بنایا, ہم نے ان کو زمین کا وارث بنایا, وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, اور ہم نے زمین میں ان کو قیادت اور سیادت اور اقتدار دے دیا. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا, اور ہم نے فرعون اور حامات اور اس کے لشکر کو دکھا اور بتا دیا کہ ہم اس طریقے پر جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. بنی اسرائیل کے پاس کون سے اسباب تھے؟ بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے چلے ہیں, اور جب سامنے دریا ہے, پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے, ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ کس سے انہوں نے معاہدہ کیا؟ کس کے در پہ جا کے اپنا دامن پھیلا کے بھیک مانگی؟ کس سے قرضہ لیا؟ کس کو اپنی زمین دی؟ کسی کے پاس نہیں گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری بات مانو, انسان کے بچے بن جاؤ عام الفاظ میں, اور ادھر ادھر مت دیکھ. ان کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دن رات درس دینے, واعظ کرنے, نصیحت کرنے سب کے باوجود جب سمندر دیکھا تو ڈر گئے. کہنے لگے یا موسیٰ, یہ کیا, آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے, اب کیا ہوگا؟ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جواب دیا جو نبی ہی دے سکتا تھا کہ قال کلا, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا جس طرح تم سوچتے ہو, انما معی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے, بس کسی اور کی ضرورت نہیں. سیہدین, وہ ہمیں یہاں سے نکال کے لے جائے گا. اللہ کی معیت جن کو نصیب ہو جاتی ہے, وہ پھر ابن تیمیہ والا جواب دیتے ہیں جنہوں نے جیل اور پس دیوار زندہ یہ کہا تھا کہ میرا دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اس لیے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے اور میرے سینے میں میری جنت موجود ہے, میں جہاں جاتا ہوں میری جنت میرے ساتھ ساتھ چلتی ہے. فرمایا کہ اللہ تعالی جس کو نوازنا چاہتا ہے اللہ نوازتا ہے, وہی ہر چیز کا مالک ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ, زبور وہ صحیفہ ہے جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا, اور یہ وعظ اور نصیحت اور دل کو نرم کرنے والے کلمات سے مزین اور پر تھا. یہی وہ حصہ ہے زبور جس کو داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے تو دریاؤں, ندیوں, نہروں, سمندروں کا پانی رک جایا کرتا تھا. پہاڑ کے قریب بیٹھ کے پڑھتے تھے تو پتھر لڑک لڑک کے نیچے گرتے تھے. فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے داؤد کے قدموں میں آ گرتے تھے, اور لحن داؤدی اور صوت داؤدی, داؤد علیہ السلام کا حسن صوت, ادائیگی اور زبور کے وہ کلمات جو اللہ نے نازل کیے تھے وہ سنتے تھے تو وہیں پرندے مر جاتے تھے. اور تیز ہوائیں جب چلتی, داؤد علیہ السلام اپنی آواز میں جب زبور پڑھتے تو ہوا تھم جاتی, رک جاتی. جنات دور دور سے آتے داؤد علیہ السلام کی آواز میں زبور سننے کی فرمائش لے کر. اور یہ تو خود ہم نے پڑھا کہ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تو ان کی آواز میں پرندے, پتھر, درخت, پہاڑ وہ بھی اپنی آوازیں ملاتے. یسبحن والطیر قرآن میں ہے کہ پرندے اور یہ پتھر اور درخت ان کے پتے ان سے آوازیں نکلتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم میں فرمایا نا کہ مکے میں اس پتھر کو میں جانتا ہوں جو اس کے قریب سے میں گزرا کرتا تھا تو وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا, السلام علیک ایہا النبی. تو زبور, زبور یہ اصل میں جمع ہے زبر کی, زبر, اور زبر کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو, زبر اس کی جمع ہے زبور. زبور کہتے ہیں لکھے ہوئے مجموعے کو جو داؤد علیہ السلام کے پاس تھا. موجودہ بائبل میں جو موجودہ زبور کی اس نصیحت کو لکھا گیا ہے جو اگرچہ اس میں تحریف کی گئی ہے لیکن اس کا مطالعہ کرنے سے اور اس میں تدبر کرنے سے اور ان کلمات میں غور و فکر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اصلی کلام اب بھی موجود ہے. امام برہان الدین البقاعی نے, جن کا 885 ہجری کو انتقال ہوا, انہوں نے تفسیر لکھی ہے جس کا نام ہے نظم الدرر فی ربط الآیات والسور, اس کی 20 جلدیں ہیں. اس میں امام نے زبور کے 36 اسباق کو نقل کیا ہے. عربی زبان میں 36 سبق ہیں اور وہ عنوان دیا ہے کہ زبور میں داؤد علیہ السلام ان دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے. اللہ کی توحید ہے اس میں اور بڑی عجیب چیز ہے وہ. تو یہ تو تحریف کے بعد ہم تک پہنچی. اب ہم سوچتے ہیں کہ جو اصل کلام تھا اگر وہ ہم تک پہنچتا تو نہ جانے اس میں کتنی حلاوت ہوتی, کتنی لذت ہوتی, کتنی مٹھاس ہوتی, جس طرح قرآن اصلی حالت میں آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے, قیامت تک محفوظ رہے گا. اسی طریقے پہ اگر زبور محفوظ ہوتی اور اس میں یہ یہود لعنت اللہ علیہم اگر یہ اس میں تحریف نہ کرتے تو آج بھی انسان اور مسلمان اس حلاوت سے بہرور ہوتا جس حلاوت کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے, اس آیت میں موجود ہے, اور خود ان کلمات میں ہے جو کلمات زبور میں موجود ہیں. یہاں پر جو لفظ الذکر ہے, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ, اس ذکر سے مراد اکثر مفسرین نے لوح محفوظ مراد لیا ہے. اس کا ترجمہ اگر لوح محفوظ مراد لے تو یوں بنے گا, وَلَقَدْ كَتَبْنَا, اور البتہ لکھا ہم نے, فِي الزَّبُورِ, زبور میں, مِن بَعْدِ الذِّكْرِ, لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد ہم نے لکھا زبور میں اس بات کو. وہ بات تو آخر میں ان الارض یرثھا عبادی الصالحون, اس بات کو ہم نے لکھا زبور میں ذکر کے بعد. ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے, اور اس کی تائید میں صحیح بخاری کی وہ روایت ہے جس میں سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ وکان عرشہ علی الماء وکتب فی الذکر کل شیء. فرمایا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالی موجود تھا, وہ حی قیوم ہے, اور کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی جب کائنات ابھی بنی نہیں تھی. وکان عرشہ علی الماء, اللہ کا عرش پانی پر تھا. اور آگے چل کے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وکتب فی الذکر کل شیء. امام ابن حجر نے فتح الباری میں اس ذکر لفظ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا, ای فی اللوح المحفوظ, یہاں پر ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا گیا. تو فرمایا کہ لوح محفوظ میں لکھا,
اس کے بعد ہم نے زبور میں اس بات کو لکھا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ اللہ کے صالح بندوں کو قیادت عطا ہوتی ہے. ایک تیسری اہم بات سیادت اور قیادت اور اقتدار سے یہ سمجھ لی جائے کہ اصل اقتدار اور اصل حکومت دلوں پہ ہوتی ہے. وہ لوگ کی جو حکومت اور اقتدار کے مالک ہوتے ہیں وہ اگر صالح اور متقی ہوں تب تو ان الارض یرثها عبادی الصالحون والا معاملہ صحیح ہے، لیکن اگر وہ متقی نہیں ہے، کافر ہے، منافق ہے، یا مسلمان ہے لیکن صالح اور متقی نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ تو وراثت اور قیادت اور سیادت ان کے پاس نہیں ہے، ان کی حکومت سروں پر ہے، دلوں پر نہیں ہے. اور جو علماء ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، صالح اور متقی بندے ہوتے ہیں، ان کی حکومت لوگوں کے دلوں پہ ہوتی ہے. کسی حکومت کے بڑے افسر کا استقبال اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے. لیکن کسی صالح متقی عالم باعمل، کسی بزرگ مربی شیخ کا استقبال، اس کا اکرام اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس سے کوئی دنیاوی غرض اور کوئی اور غایت نہیں ہوتی، صرف اس لیے اس سے محبت ہوتی ہے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے. کہ گویا کہ یہ ہے حقیقی وراثت. تو حقیقت میں زمین کی وراثت اور سیادت اور قیادت یہ علماء ربانیین کے پاس ہے، جو ہر دور میں موجود رہتے ہیں، اور جن لوگ جن سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو یہ ہے اصل میں ان الارض یرثها عبادی الصالحون ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس میں پہنچ جانا ہے بات تک، لبلاغا بات تک پہنچ جانا ہے، لقوم اس قوم کے لیے، عابدین جو صحیح معنوں میں عبادت کرتی ہے، جو اللہ کی صحیح معنوں میں عبادت کرتا ہے وہ بات کی تہ تک پہنچ جاتا ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، اب براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے. یہ آپ کی شان رحمت ہے کہ آپ کو اللہ نے تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، عالم انس ہو، عالم جن ہو، عالم حیوانات ہو، عالم نباتات ہو، عالم جمادات ہو، اس کا تعلق ستاروں اور چاند سے ہو، اس کا تعلق زمین کی گہرائیوں سے ہو، ہر ذرہ ذرہ پوری کائنات بلکہ ہر کائنات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، رحمت ہے. آپ ہی کی وجہ سے اللہ نے مہربانی کی اور اس کائنات کو تا قیامت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، آپ کی وجہ سے ہدایت پھیلی، اور آپ نے ارشاد فرمایا جب تک زمین پر اللہ اللہ ہوتا رہے گا قیامت نہیں آئے گی، اور جب تک اللہ اللہ ہوتا رہے گا اس وقت تک محمد محمد بھی ہوتا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ جب تک مؤذن یہ کہے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ بھی کہنا پڑے گا اس کو کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جب تک ایک مسلمان بھی اس زمین پر، چاند پر، کسی بھی کائنات میں موجود ہو اور وہ یہ کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کو یہ بھی کہنا پڑے گا السلام علیک ایہا النبی. اور جب بھی کوئی کلمہ شہادت کی شہادت دے گا، گواہی دے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرما انما انا رحمت مہدہ، مجھے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا اور میری وجہ سے ہدایت ملتی ہے. اور دوسری حدیث میں ارشاد فرما انما بعثت رحمہ، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر مبعوث کیا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ. اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے, ایک موقع پہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ مشرکوں کے لیے بد دعا کیجئے, آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا بلکہ انما بعثت رحمہ, مجھے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا. طائف کے سفر میں جب جوتے مبارک خون سے بھر جاتے ہیں اور پھر جوتوں کو اتار کے آپ خون خشک کرتے ہیں اور پہاڑوں کا فرشتہ آ کے یہ کہتا ہے کہ اللہ نے سلام کہا ہے, اور اگر آپ راضی خوش ہیں اور حکم دیتے ہیں دونوں پہاڑوں کو میں ملا دوں اور بیچ میں طائف والے وہ جنہوں نے آپ کو پتھر مارے یہ پس جائیں, آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ لوگ اگر مسلمان نہیں ہوتے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. احد کے موقع پہ آپ کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں, آپ غش کھا کے زمین پہ گر جاتے ہیں, زخمی ہو جاتے ہیں, اور اس وقت فرشتے ہزار ہا کی تعداد میں آسمان سے اترتے ہیں, اس وقت بھی آپ یہ کہتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, مجھے تو اللہ نے رحمت بنایا. اور یہی وہ رحمت ہے کہ جانور تک اونٹ اور گدھا اور دوسرے جانور آتے ہیں اور آپ کے سامنے آ کے روتے ہیں, آپ پوچھتے ہیں اس کا مالک کون ہے, کیونکہ فلاں صحابی ہے, اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے جانور نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس پہ ظلم کرتے ہو. جانوروں کے لیے بھی رحمت, پتھروں کے لیے بھی رحمت, پوری کائنات اور ہر کائنات ذرہ ذرے کے لیے رحمت. اس لیے صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا کہ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمی لنا نفسہ اسماء فقال انا محمد واحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبه ونبي الرحمه. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ہمارے سامنے اپنے نام گنوایا کرتے تھے, تمہیں پتا میرے کتنے نام ہیں, جب طبیعت حشاش وشاش ہوا کرتی تھی تو فرمایا کہ کانا, آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ عمل کیا کرتے تھے, اور یسمی لنا نفسہ اسماء, اپنے نام ہمیں بتایا کرتے تھے, تو کہتے تھے انا محمد, میں محمد ہوں, و احمد, میرا نام احمد ہے, والمقفا, اور میں مقفا ہوں. مقفا کے معنی سب سے آخر میں آنے والا, خاتم النبیین, اور والحاشر, اور میں سب سے آخر میں ہوں, یعنی میرے بعد اللہ تعالی حشر کو قائم کرے گا, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, میں آخری نبی ہوں. ونبی التوبہ, اور میری وجہ سے اللہ نے توبہ کو قیامت تک کے لیے عام کر دیا. ونبی الرحمہ, اور میں رحمت والا نبی ہوں, صلی اللہ علیہ وسلم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون. اس بات کا اعلان کر دو کہ بات یہ ہے کہ وحی کی گئی ہے میری طرف اس بات کی کہ انما الہکم الہ واحد, تمہارا معبود حقیقی صرف ایک ہے, فہل انتم مسلمون, بس کیا تم ماننے والے, صحیح معنوں میں اسلام قبول کرنے والے ہو. فَإِن تَوَلَّوْا, بس اگر وہ منہ پھیر لیں, فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ, تو تو کہہ دے کہ میں نے تمہیں خبر دے دی, عَلَى سَوَاءٍ, برابری کے ساتھ سب کو میں نے بتا دیا. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. ان یہاں پر نفی کے لیے ہے, وَإِنْ أَدْرِي, اور میں نہیں جانتا, أَقَرِيبٌ وہ قریب ہے, ام بعید یا دور ہے, ما وہ, تو عدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے, تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ جو رسول کی بات نہیں مانے گا اللہ کی پکڑ میں آئے گا, اللہ کا عذاب, اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا. اب یہ عذاب قریب ہے بعید ہے, قیامت قریب ہے بعید ہے, مجھے اس کا علم نہیں ہے. تو ان ادری, اور میں نہیں جانتا, اگر رسول عالم الغیب ہوتے تو یہ ہرگز نہ کہتے کہ میں نہیں جانتا, بلکہ کہہ دیتے کہ میں تو ما کان وما یکون, جو کچھ ہوا جو کچھ ہونے والا ہے سب یوں جانتا ہوں اور میرے سامنے پورا عالم یوں ہے گویا کہ میری ہتھیلی پہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، جیسا کہ بعض احمقوں اور نالائقوں نے لکھا. تو کہا کہ وہ ان ادری، اور میں نہیں جانتا، یہ نفی ہے علم غیب کی، میں نہیں جانتا. اقریب وہ قریب ہے، ام بعید ما توعدون، انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، بے شک وہ جانتا ہے، یعلم الجہر من القول، زور سے کہی ہوئی بات کو، ویعلم ما تکتمون، اور اس کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، زور سے جو تم کہتے ہو، زبان سے جملے نکالتے ہو، ان کو بھی وہ جانتا ہے. اور جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبان نہیں ہلتی، تمہارے دل میں اس کا خیال پیدا ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے. علیم بذات الصدور، سینوں میں چھپے ہوئے جذبات، احساسات، خیالات، ان سب سے بھی وہ واقف ہے. وہ ان ادری، اب دوسری مرتبہ پھر، وہ ان ادری، اور میں نہیں جانتا، لعلہ شاید، اس میں فتنۃ لکم، تمہارے لیے آزمائش ہو، و متاع، اور فائدہ ہو، الی حین، ایک وقت تک. تم لوگوں کو جو ڈھیل دے دی گئی ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے اس میں آزمائش ہے. آزمائش کیسی؟ آزمائش ایسی کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک مخصوص وقت تک کے لیے اللہ نے ڈھیل دے دی ہو. اس طریقے پہ سورہ مرسلات کے آخر میں ہے، کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، مجرموں تھوڑا بہت کھا پی لو، دنیا میں کیا کر لو گے، کتنا جی لو گے، کہاں جاؤ گے. تو یہ ہے، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ. کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا رب احکم بالحق، اے رب فیصلہ کر انصاف سے. وربنا الرحمن، اور ہمارا رب رحمان ہے، المستعان، جو مدد کرنے والا ہے، استعانہ سے مستعان، وہی مدد کرنے والا ہے، اس سے مدد مانگی جاتی ہے. علی ما تصفون، اس پر جو تم کہتے ہو. مشرک اور دوسرے جو دشمنی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، فرمایا کہ اس کے مقابلے میں ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی اور مدد کر سکتا ہے، ہمارا مستعان حقیقی صرف اللہ تعالی کی ذات ہے. تو یہاں پر آخری آیت میں اللہ تعالی کی تین اہم صفات کو بیان کیا. جب سورت کا آغاز ہوا تھا تب بھی اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون کہہ کر قیامت کے دن کی اہمیت کو بیان کیا تھا، جس کو ہم عقیدہ آخرت کہتے ہیں، اور جو اللہ کی توحید پہ دلالت کرتا ہے. اور سب سے آخری آیت میں بھی قیامت کا ذکر ہے، رب احکم بالحق، اللہ تعالی فیصلہ جو کرے گا وہ قیامت کے دن کرے گا. اس لیے کہ قیامت کے دن کو یوم فصل کہا گیا ہے، فیصلے کا دن. ان یوم الفصل کان میقاتا وما ادراک ما یوم الفصل. تو آخری آیت اور پہلی آیت دونوں کا آپس میں گہرا ربط ہے، اور بیچ میں پوری سورت کو ان دونوں آیات نے گھیر لیا، جیسا کہ ہم نے سورتوں کے خلاصوں میں بتایا کہ جس مضمون سے سورت کا آغاز ہوا کرتا ہے، عموماً اسی مضمون سے سورت ختم بھی ہوتی ہے. اور یہ توحید پر دلالت، اللہ کی توحید پر دلالت ہو رہی ہے. تو رب رحمان مستعان، رب توحید خالص میں تین اہم قسم توحید کی ہم نے غالباً کسی درس میں بیان کی تھی، ایک توحید ربوبیت، ایک توحید الوہیت، اور ایک اللہ کے اسماء اور صفات والی توحید. تو یہاں پر جو رب ہے آخری آیت میں، وربنا، یہ ہے توحید ربوبیت، اور جو الرحمن ہے یہ ہے توحید الوہیت، اور المستعان یہ اسماء و صفات والی توحید. تو مستعان کے معنی مدد کرنے والا، جو ہر جگہ موجود ہو مدد کرے، جس کو غوث اور غوث اعظم کہا جائے، جس کو دستگیر اور کارساز کہا جائے، جس کو داتا اور مشکل کشا کہا جائے. المستعان
جس سے مدد لی جاتی ہے. اس طریقے سے اس سورت کا اختتام ہوا. اللہ تعالی ہمیں قرآن صحیح طریقے سے پڑھنے, اس پر عمل کرنے اور اس کی آیات میں غور و فکر کرنے کی توفیق دے. صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.